السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
لال مسجد کے سابق خطیب کو سماجی کارکنوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے مقدمے سے بری کر دیا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جن کو سوج بوجھ نہیں وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ملتان میں میٹرو بس سروس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم کی پاکستان تحریک انصاف پر بالواسطہ تنقید. پاناما کیس کے بعد یہ رد عمل فطری بات ہے. پی ٹی آئی کا جواب. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تیزی کا رجحان برقرار رکھتے ہوئے ایک اور سنگ میل عبور کیا اور دوران ٹریڈنگ تاریخ میں پہلی بار 50,000 پوائنٹس کی حد عبور کی. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر. تفصیلات کچھ دیر میں.
اور جنوبی ایشیا سے خبروں میں. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں آج منگل کے روز سرکاری فورسز نے لشکر طیبہ کے ان دو غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ایک جھڑپ میں ہلاک کر دیا جو پولیس کے مطابق بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
پاکستان میں مقیم افغان نوجوانوں کی رائے کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے دو اداروں کا ایک منفرد منصوبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں. شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان استانہ میں ہونے والی دو روزہ امن بات چیت کے اختتام پر روس، ترکی اور ایران نے منگل کے روز اتفاق کیا کہ شام میں فائر بندی کی نگرانی کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا. برطانیہ کی سپریم کورٹ نے منگل کے روز ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ملک کو یورپی یونین سے نکالنے کے عمل کو شروع کرنے کے منصوبے کی پارلیمان سے منظوری لی جائے. اور اٹلی کے ایک پہاڑی علاقے کے ہوٹل پر پچھلے ہفتے برفانی تودہ گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے. اور امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالنے کے پہلے دن مصروف دن گزارا. انہوں نے ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے 12 ملکی بحر الکاہلی شراکت داری سے قطع تعلق کر لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے آج طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل لبابیل کا تجربہ کیا. فوج کے ایک بیان کے مطابق یہ تجربہ کامیاب رہا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ابابیل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق یہ میزائل 2200 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بیان کے مطابق جوہری ہتھیاروں کو اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا یہ میزائل دشمن کے دفاعی ریڈار نظام سے بچتے ہوئے ایک سے زائد اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. بیان میں کہا گیا کہ اس تجربے کا مقصد میزائل نظام کے ڈیزائن اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا اور یہ ملکی دفاعی صلاحیت میں اضافے کا سبب بنے گا. واضح رہے کہ حال ہی میں بھارت نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے اگنی فور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا. بھارت کی طرف سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تجربے پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا. پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے. فزکس کے ماہر اور تجزیہ کار AH نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو میزائلوں کی تیاری کی بجائے اپنی مہارت خلائی امور سے متعلق تحقیق پر صرف کرنی چاہیے.
کہ جتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ میزائل بنتے چلے جائیں گے اور جتنے زیادہ ایکوریٹ بنیں گے اور بڑے بڑے رینج کے بنیں گے اتنا زیادہ دونوں کے دونوں غیر محفوظ ہوتے چلے جائیں گے. وہ دونوں کے واسطے بہت شدید نقصان دہ ہوگا. مگر پاکستان کو چاہیے کہ کسی ایک طریقے سے اپنی اس ٹیکنالوجی کے ارتقاء کو تھوڑا سا رخ دے کریٹو چیزوں کی طرف بجائے اس کے ڈسٹرکٹیو چیزوں کی طرف جائے. ہتھیاروں کی دوڑ کی بجائے اگر وہ اس کو اسپیس ایکسپلوریشن کی طرف لے جائے تو اس کو بہت فائدے مل سکتے ہیں.
رواں ماہ کے اوائل ہی میں پاکستان نے آبدوز کے ذریعے کروز میزائل بابر 3 کا بھی تجربہ کیا تھا. فوج کے مطابق بابر 3 میزائل 450 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ کے دو اداروں یونیسیف اور یو این ایچ سی آر نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت پاکستان میں قیام پذیر پناہ گزین نوجوانوں کو معاشرے میں با اختیار بنانے کے لیے موبائل فون ٹیکنالوجی کے استعمال کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یو این ایچ سی آر کے اعداد و شمار کے مطابق افغان پناہ گزینوں میں 64% افراد کی عمریں 25 سال سے کم ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
مہاجرین اور بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے دو ذیلی اداروں نے ایک مشترکہ منصوبے کا آغاز کیا ہے جس کے تحت موبائل فون کو استعمال میں لاتے ہوئے ایس ایم ایس کے ذریعے نوجوان افغان پناہ گزین مختلف معاملات کے بارے میں رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی یو این ایچ سی آر اور بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اس بارے میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کی پاکستان میں ایک ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف سے گفتگو میں کہا کہ اس منصوبے کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے رابطوں کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے تحت موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے مختصر تحریری پیغامات یعنی ایس ایم ایس کے ذریعے افغان نوجوان اپنی رائے دے سکیں گے۔
افغان ریفیوجیز کی میجورٹی پاکستان میں یوتھ کے اوپر ہے، یعنی 10 سال سے 24 سال کی عمر کے بچوں کی یا ینگسٹرز کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو اس ٹول کے ذریعے ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں کہ جو بھی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ڈیسیجن میکنگ ہو اس میں یوتھ کی آواز شامل کی جائے اور ان کی رائے کو شامل کرتے ہوئے ان کے لیے پروگرامز بنائے جائیں، کیونکہ آج دن تک ہم جتنی بھی کمیونیکیشن افغان ریفیوجیز کے ساتھ کرتے ہیں وہ زیادہ تر ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ہم میسیجز سینڈ کرتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اب فائدہ یہ ہے کہ جو ہم ان کو پیغامات دیں گے ہمیں ان کا فیڈ بیک بھی ملے گا، اور اس فیڈ بیک کے اوپر پھر کام کرتے ہوئے ہم ان کے لیے بنائے جانے والے پروگرامز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔
دنیا اسلم خان نے کہا کہ پاکستان میں نوجوان افغان مہاجرین کے لیے یہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے جس میں بآسانی زیادہ سے زیادہ نوجوان شامل ہو سکتے ہیں،
ان پاکٹس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں جہاں پہ عام ذرائع ابلاغ کی جو طریقے ہیں یا ذرائع ہیں وہ نہیں پہنچے، مثلاً نیوز پیپرز یا ٹی وی یا کیبل وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن موبائل فون ایک ایسا ٹول ہے جو کہ اب ملک کے طول و عرض میں پہنچ چکا ہے، اور اس کے ذریعے ریفیوجیز ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ممبرشپ بہت آسان ہے کہ آپ ایک ایس ایم ایس 8623 پہ بھیجیں اور آپ اس کمیونٹی کے حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں مختلف ایج گروپس ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ایج گروپ جو ہے وہ 10 سے لے کر 25 سال کی عمر تک ہیں۔
اگرچہ گزشتہ سال پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یو این ایچ سی آر کے مطابق اب بھی پاکستان میں لگ بھگ 13 لاکھ اندراج شدہ افغان مہاجرین آباد ہیں، جبکہ پاکستانی حکام کے مطابق لگ بھگ 10 لاکھ افغان شہری بغیر قوائف کے اندراج کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ مدت تک مہاجرین کی میزبانی کی۔ پاکستانی حکومت نے اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے پاکستان میں قیام کی مدت دسمبر 2017 تک مقرر کر رکھی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی اسٹاک ایکسچینج نے آج ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے کے ایس ای 100 انڈیکس کے 50,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ ملک میں اسٹاک ایکسچینج کی یہ بلند ترین سطح بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئے سال کی ابتدا سے ہی تیزی کا تسلسل برقرار رکھا ہوا ہے اور منگل کے روز دوران ٹریڈنگ تاریخ میں پہلی بار 50,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کیا۔ دن بھر کے اتار چڑھاؤ کے بعد کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ 49,968 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز خرید و فروخت کے لیے پیش کیے گئے شیئرز کی مالیت 10,000 ارب روپے سے زائد رہی۔ کیپٹل مارکیٹ کے ماہر اور مائنڈ اینڈ مارکیٹس کے سی ای او میر محمد علی خان پی ایس ایکس کی اس تاریخی تیزی کے بارے میں کہتے ہیں،
اکنامک انڈیکیٹرز جتنے ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ 2017 میں ہم ایمرجنگ مارکیٹس میں بھی جائیں گے جون جولائی تک انشاءاللہ۔ جی ڈی پی گروتھ ہماری کے فگرز کو ریوائز کر دیا گیا ہے۔ ایون دی اکانومسٹ میگزین سیز کہ جی پاکستان ول بی دا فاسٹسٹ گروئنگ مسلم کنٹری ان 2017، دیٹ 5.3% جی ڈی پی گروتھ۔ ہماری کرنسی اسٹیبل رہی ہے کمپیئر ٹو پاسٹ فیو ایئرس۔ سیونگز ریٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ ہمارا 40 سال کی لو کے اوپر ہے۔ اینڈ دیر از اباؤٹ 500 سے 800 ملین ڈالر بائنگ آئے گی پاکستان میں اس سال اسٹاک مارکیٹ میں, پلس چائنا شنگھائی ایکسچینج نے اور ایچ بی ایل نے جو کنگلومریٹ بنا کر 40% شیئرز خریدے ہیں. دیز آر آل گڈ تھنگس اینڈ دس از دا ریزن دا مارکیٹ از گوئنگ اپ. میرے خیال میں مارکیٹ یہاں تھمے گی نہیں, کنسالیڈیٹ شاید ہو جائے, مگر ایئر اینڈ وی شوڈ سی 64,000-65,000 انڈیکس.
ماہرین کے مطابق مارکیٹ بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں, جن میں سے ایک ملک میں کم شرح سود اور سرمایہ کی بہتات ہے, جبکہ امن و امان کی بہتر صورتحال, آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی, ایس ای سی پی کی ریگولیشنز اور کیپٹل مارکیٹ میں کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے منافع کمانے کی صلاحیت شامل ہیں. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالنے کے پہلے دن مصروف دن گزارا. انہوں نے ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے 12 ملکی بحر الکاہلی شراکت داری سے قطع تعلق کر لیا. دوسری طرف امریکی سینٹ میں صدر کی کابینہ کے اراکین کی توثیق کا عمل جاری ہے اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے طور پر مائک پومپیو کی منظوری دے دی گئی ہے, جبکہ سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی نے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے ریکس ٹیلرسن کی ابتدائی منظوری دی اور اس کی حتمی توثیق سینٹ کے مکمل اجلاس میں ہوگی. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد پیر کے روز کئی اہم فیصلے کیے. ان میں بین البحر الکاہلی شراکت داری سے امریکہ کو علیحدہ کرنے کا انتظامی حکم بھی شامل ہے. صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ اس طرح کے معاہدے اور دیگر کئی کثیر الفریقی تجارتی معاہدوں کے حق میں نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکی صنعت کار سستی اجرتوں کی تلاش میں اپنی صنعتیں باہر لگاتے ہیں اور اس طرح امریکی کارکنوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ کے الفاظ, ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت ضرور کریں گے مگر ہر ایک ملک کے ساتھ الگ الگ, اور اگر کوئی فریق ناروا طریقے اختیار کرے گا تو ہم اس کو 30 دن کا نوٹس دیں گے, یا وہ اپنا رویہ درست کرے یا پھر ہم اس معاہدے سے نکل جائیں گے. ایسا کوئی سمجھوتا جس سے آپ دستکش نہ ہو سکیں محض تباہی ہوتا ہے. بین البحر الکاہلی شراکت داری یا ٹی پی پی کا معاہدہ علاقائی تاریخ میں سب سے بڑا معاہدہ تصور کیا جاتا ہے. دنیا کی 40% کے قریب معیشت اور عالمی پیمانے پر ہونے والی ایک تہائی تجارت کا دار و مدار اسی معاہدے پر ہے. یہ سمجھوتا سابق صدر براک اوباما نے طے کیا تھا, اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے ذریعے چین کے بجائے امریکہ عالمی معیشت کے اصول طے کر رہا ہے. اس سمجھوتے کے بارے میں پہلے بھی بہت سے قانون ساز اراکین سوالات اٹھاتے رہے ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ تجارتی سمجھوتوں کے خلاف نہیں ہیں مگر چاہتے ہیں کہ ان کا زیادہ فائدہ امریکہ اور امریکی کارکنوں کو پہنچے. دوسری طرف سینٹ نے پیر کے روز مائک پومپیو کی سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کی توثیق کر دی. پومپیو کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور وہ کانگریس کے رکن ہیں. سینٹ کی منظوری کے بعد نائب صدر مائک پینس نے پومپیو سے حلف لیا. اس موقع پر نائب صدر نے کہا,
Men and women serving under your command give true meaning to the word courage. They often put their lives on the line and often in great obscurity.
آپ کے ماتحت جو مرد و خواتین کام کریں گے وہ صحیح معنوں میں ہمت اور بہادری کی علامت ہیں. ان میں سے اکثر اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. انہیں امریکی سر سے لے کر عوام سبھی پسند کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے تجربے اور کردار سے بھرپور استفادہ کریں گے. یاد رہے کہ پومپیو نے اوباما انتظامیہ کے نام نہاد شدید تفتیشی حربوں کے خاتمے کے فیصلے کی سخت مخالفت کی تھی. تاہم توثیق کی سماعت کے دوران انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ قیدیوں کے ساتھ امریکی قوانین کے مطابق سلوک کریں گے. قبل ازیں سینٹ کی امور خارجہ کی کمیٹی نے صدر ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی توثیق کر دی ہے. ان کی منظوری کے سلسلے میں ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان اختلافات آخر وقت تک قائم رہے. یہ ایگزون موبل کے انتظامی سربراہ تھے اور کمیٹی کے کئی ارکان کو ان کے تجارتی اور کاروباری تعلقات پر تحفظات تھے. ان میں ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مارکو روبیو بھی شامل تھے جنہوں نے آخر وقت میں ان کی حمایت کا اعلان کر دیا. مسٹر ٹیلرسن کی بطور وزیر خارجہ حتمی توثیق سینٹ کے مکمل اجلاس میں ہوگی جو اسی ہفتے متوقع ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایشیا میں تجارتی شراکت دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر کے روز کیے گئے اس اقدام پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جو امریکہ کے بحر الکاہل کے خطے کے 12 ملکوں کے اس تجارتی معاہدے سے علیحدگی سے متعلق تھا جو ٹی پی پی کہلاتا ہے۔ جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے نے منگل کے روز کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ ٹرمپ پر ٹی پی پی جیسے تجارتی معاہدوں کی قدر و قیمت واضح کر سکیں گے۔ جاپانی وزیراعظم کے الفاظ، جاپانی وزیراعظم کہہ رہے ہیں، میری سوچ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ آزادانہ اور منصفانہ تجارت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ میں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ٹی پی پی جیسے معاہدوں کی اسٹریٹیجک اور اقتصادی اہمیت کو سمجھیں۔ تھائی لینڈ میں جو ابھی تک ٹی پی پی کا باضابطہ رکن نہیں بنا، عہدیداروں نے کہا کہ ٹرمپ کے فیصلے کا ان پر براہ راست کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر تھائی لینڈ کے مرکزی بینک کے گورنر ویراتھائی سلی راپا پھاپ نے کہا،
The US decided to withdraw from TPP doesn't have direct implications for Thailand.
وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے ٹی پی پی سے الگ ہونے کے فیصلے کا تھائی لینڈ پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑا۔ دوسری جانب اس سے علاقائی یکجہتی کی ان کوششوں میں مدد مل سکتی تھی جو دنیا کے اس حصے کے بہت سے ممالک علاقائی تعاون مضبوط بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے منگل کو روز کہا کہ ٹی پی پی میں چین کی شرکت کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ٹی پی پی سے علیحدگی کے حکم نامے کو امریکی کارکنوں کے لیے بہت اچھا قرار دیا۔ ٹی پی پی پر سن 2009 سے مذاکرات جاری تھے، مگر سابق صدر باراک اوباما نے اسے توثیق کے لیے کانگریس کو کبھی پیش نہیں کیا۔ شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان استانہ میں ہونے والی دو روزہ امن بات چیت کے اختتام پر روس، ترکی اور ایران نے منگل کے روز اتفاق کیا کہ شام میں فائر بندی کی نگرانی کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ تینوں ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں یہ بات دہرائی کہ تقریباً 6 سال سے شام میں جاری جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اقوام متحدہ کی ہدایات کے تحت مذاکرات ہی امن کے حصول کا واحد حل ہیں۔ انہوں نے داعش اور نصرہ محاذ جیسے عسکریت پسند گروپوں کی مشترکہ طور پر مخالفت کی۔ امن بات چیت کا ایک اور دور 8 فروری کو جنیوا میں ہوگا، جس کی قیادت اقوام متحدہ کے شام میں مندوب اسٹیفان دی مستورا کریں گے۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ نے منگل کے روز ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ملک کو یورپی یونین سے نکالنے کے عمل کو شروع کرنے کے منصوبے کی پارلیمان سے منظوری لی جائے۔ سپریم کورٹ کے صدر ڈیوڈ نیوبرگر نے 3-8 سے کیے جانے والے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم تھریسا مے کی حکومت چاہتی تھی کہ انہیں آرٹیکل 50 کے تحت اختیارات حاصل ہو جائیں تاکہ وہ انخلا کا عمل شروع کر سکیں۔ فیصلے کے بعد اٹارنی جنرل جیریمی رائٹ نے کہا کہ حکومت اس حکم نامے کی تعمیل کرے گی اور اس کو نافذ کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گی۔ یورپی یونین سے الگ ہوتے ہوئے برطانیہ واحد منڈی سے الگ ہو کر دنیا میں آزادانہ تجارت کے سب سے بڑے بلاک میں شمولیت کی کوشش کرے گا۔ یہ ملک دنیا بھر میں نئے تجارتی رفقاء تلاش کر رہا ہے۔ تاہم ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تارکین وطن میں کمی کے ووٹروں کے مطالبے اور آزادانہ تجارت کے نئے معاہدوں میں اسے دشواری پیش آئے گی۔ رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد وہ ایک عالمگیر تصور رکھتی ہے جس میں دنیا کی نمو پذیر معیشتوں یعنی بھارت اور چین کے ساتھ آزادانہ تجارت شامل ہے۔ وزیر خارجہ بوریس جانسن نے برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے سے پہلے رابطے استوار کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے بھارت کے متعدد شہروں کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا،
We may be leaving the EU, we may be taking back control of our borders, but my Indian friends, I say to you, that does not mean we want to fall out.
اگرچہ ہم یورپی یونین سے الگ ہو رہے ہیں، اگرچہ ہم سرحدوں کا کنٹرول واپس لے رہے ہیں، مگر میرے بھارتی دوستو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عارضی رابطے ختم کر رہے ہیں۔ مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی بات کرنا اسی کے مترادف ہے۔ برطانیہ کی ایک بڑی جنس تعلیم کا میدان ہے، مگر برطانیہ میں بھارتی طلبہ کی تعداد کم ہو رہی ہے اور صرف 5 برسوں میں نصف ہو گئی ہے۔ بھارت اس کے لیے برطانیہ کے ویزا کے نظام کی سختی کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ پروتک دتانی برطانیہ میں فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
It's not all one-way traffic that the UK can sell internationally and not bring anything in.
یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں کہ برطانیہ بین الاقوامی طور پر فروخت تو کر سکتا ہے مگر ملک میں کچھ آنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تارکین وطن کو داخلے کی اجازت دینے کے لیے بھی کھلی پالیسی ہونی چاہیے. برطانیہ کے ان لوگوں کو یہ سمجھانا کٹھن ہوگا جنہوں نے اس امید میں یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ تارکین وطن میں کمی کی جائے گی. برطانیہ کو توقع ہے کہ لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا. گزشتہ ہفتے عالمی اقتصادی فورم میں بھارتی وزرا نے کسی معاہدے پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی مگر برطانیہ کی یورپی یونین سے باضابطہ علیحدگی تک کوئی باقاعدہ بات چیت ممکن نہیں. حتیٰ کہ اس کے بعد بھی کوئی معاہدہ طے پانے میں برسوں لگ سکتے ہیں. ایک بار پھر دتانی کے الفاظ.
India and the EU have been negotiating a free trade agreement for 7 or 8 years and many of the areas.
بھارت اور یورپی یونین 7 یا 8 برسوں سے آزادانہ تجارت کے معاہدے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر اتنا وقت لگ رہا ہے کہ خود برطانیہ کو تعجب ہے. برطانیہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد وہ دولت مشترکہ میں نئے تجارتی معاہدوں کی کوشش کرے گا. دولت مشترکہ میں شامل ممالک کے سربراہوں کا ایک اجلاس اس سال بعد میں لندن میں ہوگا. دتانی کہتے ہیں
That's an opportunity for the British government really to show the rest of the Commonwealth, of which India is a massive part.
یہ واقعاً برطانوی حکومت کے لیے موقع ہوگا کہ وہ باقی ماندہ دولت مشترکہ پر جس کا بھارت بھی ایک بڑا حصہ ہے یہ ظاہر کرے کہ برطانیہ معاملات کے لیے کھلا رویہ رکھتا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بڑی بڑی خواہشات کے باوجود برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد فوری تجارتی معاہدوں میں دشواری ہوگی اور اس بات نے لندن میں کاروباروں میں یہ خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے یورپی یونین سے برطانیہ کے علیحدہ ہوتے ہی نازک مقام آ جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب صدارت سنبھالنے سے نیٹو کے رکن ملک ترکی میں توقعات کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو اثر نو استوار کرنے کی امید نے جنم لیا ہے. یہ تعلقات ان کے پیش رو باراک اوباما کے دور میں سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے. اس حوالے سے استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی.
ترکی میں حکومت کے حامی ذرائع ابلاغ عام طور پر امریکہ کو حدف تنقید بناتے رہتے ہیں، تاہم انہوں نے صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کا خیر مقدم کیا ہے. ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے نئے امریکی صدر کا گرم جوشی سے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا نقطہ نظر ایسا ہے جو اس خطے میں ترکی کی حساس پوزیشن کو تحفظ دے گا. ترکی کے سیاسی کالم نویس سمی عدیز ویب سائٹ المونیٹر سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اوباما کی صدارت کے دوران دو طرفہ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے، اب امید ہے کہ ٹرمپ ان تعلقات کو دوبارہ پٹری پر چڑھا سکیں گے. وہ کہتے ہیں
Trump is going to be more amenable towards the Erdogan government than many people assume.
Trump بہت سے لوگوں کی توقعات کے برعکس اردوان حکومت کی پاسداری کریں گے. میرا خیال ہے کہ ترکی اسی بات پر انحصار کر رہا ہے، ان کے دشمن مشترکہ ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس جانب توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا جی ہاں، حکومت ٹرمپ انتظامیہ سے سابق صدر اوباما کی انتظامیہ کے مقابلے میں زیادہ توقعات رکھتی ہے. وزیراعظم بن علی یلدرم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ دو طرفہ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کو کیا کرنا ہوگا. ان کے مطالبات کی فہرست میں امریکہ میں مقیم ترکی کے بنیاد پرست مذہبی رہنما فتح اللہ گلین کو ترکی کے حوالے کرنا بھی شامل ہے، جن پر گزشتہ جولائی میں ناکام بغاوت کے پس پردہ کام کرنے کا الزام ہے. یلدرم نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ واشنگٹن شامی کرد گروپ PYD کی فوجی حمایت بند کرے جو رقہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہے. رقہ کو داعش گروپ نے خود ساختہ طور پر اپنا دارالحکومت قرار دیا ہوا ہے. انقرہ PYD پر الزام عائد کرتا ہے کہ اس کے ترکی میں کرد باغیوں کے ساتھ رابطے ہیں. گلوبل سورس پارٹنرز کے مشیر عتیلا یسیلاندہ خبردار کرتے ہیں کہ انقرہ کو ممکنہ طور پر مایوسی ہوگی، خاص طور پر گزشتہ ہفتے امریکی سینٹ میں وزیر خارجہ کے لیے نامزد ریکس ٹیلرسن کی توثیق کے لیے ہونے والی سماعت میں دیے گئے حالیہ بیان کے تناظر میں ترکی کو مایوسی ہو سکتی ہے. اٹیلا یسیلاندہ کہتے ہیں
The extradition of Gulen is a judicial matter on which Trump has very little control.
گولین کی حوالگی ایک عدالتی معاملہ ہے جس پر ٹرمپ کا زیادہ اختیار نہیں ہے. اور پی وائی ڈی رکا کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچھا کام کر رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ اس تعلق میں فوری مداخلت کریں گے۔ نئے نامزد وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بھی کردوں کو فعال اتحادی قرار دیتے ہوئے ان کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اخوان المسلمین سے برسر پیکار ہوگا اور اخوان المسلمین اردوان کا حلیف گروپ ہے۔ کالم نگار سمیع عدیز کہتے ہیں کہ توقعات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی بھی دو طرفہ تعلقات کے بارے میں محتاط انداز میں پر امید ہونے کی وجہ موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے
Obama was seen as the panacea to everything and it didn't work out. So I think this is an endemic situation, you know. So
Obama کو ہر چیز کے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا جاتا رہا، لیکن اس کا کوئی مؤثر نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ ایک مخصوص صورتحال ہے اور اس لیے آپ کو یقیناً مایوسی ہوگی، لیکن میرے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ کے تحت آپ کو ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تبدیلی کا عکس ملے گا اور بہت سے لوگ اس کے منتظر بھی ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی نجات دہندہ یا جادو کی چھڑی ہو جو ہر صورتحال کو پلک جھپکتے درست کر لے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے امریکی سفارتخانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کی وجہ سے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے مغربی کنارے اور یروشلم میں اسرائیل کی بستیوں کی تعمیر کے پروگرام کی بھرپور حمایت سے بھی ترکی میں تشویش پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی کے بارے میں ٹرمپ سے پریشان کن الفاظ سن رہے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ابو، میں اب ان سب باتوں سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے مزید ٹارچر مت کیجیے۔ امی، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ کمنڈی عورت زارا کی ماں ہے، زارا نہیں، زارا بیچاری کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔
بہترین اداکارانہ صلاحیتوں اور بے ساختہ انداز کے حامل اداکار عمران اشرف ٹیلی ویژن ناظرین کے لیے ایک جانا پہچانا نام بن چکے ہیں۔ انہوں نے شہر اجنبی، کالا جادو، فالتو لڑکی، بدگمان، جھوٹ، آبرو، چھوٹی سی غلط فہمی اور گلے رانا سمیت متعدد ڈراموں میں حقیقت سے قریب اداکاری کر کے مختصر عرصے میں خود کو منوا لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں عمران اشرف نے اپنے ابتدائی برسوں اور تعلیم کے بارے میں بتایا۔
میری جو برتھ پلیس ہے وہ تو پشاور ہے، میں پورے پاکستان میں ہی رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم کچھ عرصے کے لیے لاہور گئے، پھر ہم اس کے بعد میں اسلام آباد چھٹ ہوئی۔ میری زندگی کا زیادہ تر جو حصہ ہے، جو عرصہ ہے، جو اسلام آباد میں گزرا۔ پھر میں نے میری جو اسٹڈیز ہیں احمد آباد کی ہیں۔
کیا عمران بھی دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح بچپن ہی سے اداکاری کا شوق رکھتے تھے؟ بالکل نہیں، وہ اس شعبے میں کیسے آئے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔
تو 2011 میں کراچی آ گیا ایکٹنگ کے لیے، اور ایکٹنگ کا نہ تو مجھے کوئی ذرا سین تھا اور نہ ایز سچ مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق تھا۔ میں نے آج سے کچھ 10-12 سال پہلے ایک ٹیلی فلم کی تھی ایز اے چائلڈ ایکٹر، تو ان ڈائریکٹر کا مجھے فون آیا ایک دفعہ کہ تم کتنے بڑے ہو گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں بڑا کہ آپ کو جڑا ہوگا، اس کے بعد بڑا تو کافی دیر پہلے سے ہو گیا تھا۔ تصویریں دیکھو، میں نے جب بھی پکچر دیکھی کراچی، انہوں نے بلایا، میرا آڈیشن لیا، آڈیشن میں پاس ہو گیا۔ لیکن میں نے اس پلے میں بہت برا کام کیا تھا، مطلب اتنا برا کام کیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں پلے کا نام نہیں بلاؤں گا۔ تو مجھے اتنا کرٹیسائز کیا گیا، میرے اتنا کرٹیسائز کیا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہا یار، اگر یہ سب لوگ اب تک کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو دین اسٹرگل اسٹارٹس، اور پھر وہ میں سیکھتا گیا، سیکھ رہا ہوں، سیکھتا رہوں گا۔
لوٹا کہاں تمہارا؟ گھر میں مہمان آئے، جاؤ جا کے لوٹا لے، جاؤ جا۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ 12 بج گئے، یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ ہاں دیکھو، ہمارے گھر میں عورتیں اتنی دیر تک نہیں سوتی ہیں، سمجھی؟
وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ جو بھی کام کروں پورے دل سے کروں، اور اداکاری میں بھی میں نے یہی کیا۔
جب انسان کا دونوں کو پروفیشن ہوتا ہے، اور میرے خیال میں پروفیشن اسی کہتے ہیں جو آپ دل سے کر رہے ہو، باقی تو آپ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ پیسہ کمانے کے لیے۔ تو پھر مجھے اپنے کام سے محبت کی، میں نے پھر لگاؤ اتنا بڑھتا چلا گیا، ایک دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور مجھے میرے کام سے عشق ہو گیا۔
کس کے لیے رو رہی تو بول، بول کس کے لیے رو رہی ہے؟
کس کے لیے رو رہی ہے تو؟
تمہاری عزت کو تار تار کر کے بھاگ گئی ہے کسی اور کے ساتھ. صرف بھاگی نہیں ہے وہ, جیتے جی مار دیا مجھے اور تجھے.
اس انٹرویو کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پنجاب کے تاریخی شہر ملتان میں میٹرو بس سروس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی مخالفت کرنے والے ملک کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میٹرو بس سے ملتان کے شہریوں, خاص طور پر طالب علموں کو آرام دہ سفر کی جدید سہولت میسر آئے گی. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ دوسرے صوبوں نے نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کیا تھا, مگر ان کے شہروں میں نہ میٹرو بس سروس ہے اور نہ کوئی متبادل تیز رفتار ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. ملتان میں منگل کو میٹرو بس پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر اس جماعت پر تنقید کرتے ہوئے کہا,
جن کو سوجھ بوجھ نے ترقی کی وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور اس کبھی دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ کبھی آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے ہیں. ان کے الزامات کے سر پاؤں آج تک سمجھ نہیں آتی. ان کے اپنے معاملات دیکھے تو اتنے الجھے ہوئے ہیں, ایک دن سامنے آئیں گے ان کے اپنے معاملات, آ رہے ہیں, دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ انشاءاللہ ان کے سارے کچے چٹے قوم کے سامنے آئیں گے.
پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر میاں محمود الرشید کا وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں کہنا تھا کہ پاناما کیس کے بعد وزیر اعظم کا ایسا رد عمل ایک فطری بات ہے.
ریئر اپوزیشن کے طور پہ پی ٹی آئی اور عمران خان اس ملک کے اندر رول ادا کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ اس طرح سے انہیں ہر جگہ پر پورے ملک کے اندر نہیں پوری دنیا میں بھی عمران خان ایکسپوز کر کے رکھے گا, تو ان کا اس طرح کا رد عمل یہ ایک فطری بات ہے. لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ سے قوم کی جان نہیں چھڑا دیتے.
ملتان میں میٹرو بس کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملتان میٹرو بس پروجیکٹ کم سے کم وقت میں مکمل کیا گیا ہے اور اس کا کرایہ بھی فی مسافر 20 روپے رکھا گیا ہے, کیونکہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی کرایہ فی مسافر 20 روپے ہی ہے. 29 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان میں مکمل ہونے والے اس منصوبے میں 18.5 کلومیٹر کے روٹ پر 21 بس اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ روزانہ اس سروس سے 97,000 شہری فائدہ اٹھا سکیں گے. اس منصوبے کا آغاز 35 بسوں سے کیا گیا ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے صوبے میں احتساب کمیشن کو مؤثر بنانے کے لیے بعض ترامیم کی منظوری دی ہے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے پشاور سے شمیم شاہد نے.
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے صوبے میں احتساب کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے احتساب کمیشن 2014 میں ترامیم کی منظوری دی ہے. اب اسے حتمی منظوری کے لیے جلد صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, جس کے بعد یہ احتساب بل 2017 کہلائے گا. صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد منگل کو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی مشیر برائے اطلاعات مشتاق غنی نے کہا کہ احتساب کمیشن کے قوانین کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے تاکہ صوبے میں بدعنوانی اور رشوت ستانی کا خاتمہ کیا جا سکے. مشیر اطلاعات نے کہا کہ نئی مجوزہ قانون کے تحت احتساب کمیشن سالانہ کارکردگی رپورٹ اسمبلی کے سامنے پیش کرنے کی پابند ہوگا۔
تو اس میں ہم نے جو کام یہ کیا ہے کہ کسی بھی ملزم کو احتساب عدالت کے احکامات کے بعد، یعنی اریسٹ اگر کرنا ہو احتساب کمیشن نے، تو کسی بھی ملزم کو احتساب عدالت کے احکامات کے بعد اریسٹ کرے گی۔ یعنی ایک بندے کے خلاف کوئی کیس آ گیا ہے صاحب کے پاس، ان کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، اور اس کو اگر انہیں کسی بھی پرپس کے لیے اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے اریسٹ کریں اور پھر انویسٹیگیٹ کریں۔
صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے قبل احتساب کے قوانین میں بعض خامیوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور طویل مشاورت کے بعد اب اس ترامیم کی منظوری دی گئی ہے۔ نئے مجوزہ قانون میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ اگر کمیشن کے سربراہ یا دیگر اعلی عہدیداروں کے خلاف کوئی شکایت سامنے آئی تو وہ ایک خصوصی کمیٹی کو بھیجی جائے گی۔ واضح رہے کہ چند ماہ قبل صوبہ خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد طارق خان نے صوبائی حکومت کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف ہی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق صوبائی وزیر ضیاء اللہ آفریدی بھی احتساب کمیشن کے فیصلوں پر شدید تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ حزب مخالف کی سیاسی جماعتیں بھی صوبائی احتساب کمیشن کی کارکردگی پر سوال اٹھاتی رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے لال مسجد کے امام عبدالعزیز کو سول سوسائٹی کے ارکان کو قتل کی دھمکیاں دینے کے مقدمے میں ناکافی شواہد کی بنا پر بری کر دیا ہے۔ سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اعلی عدالت میں اپیل کرے گی۔ یہ واقعہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد لال مسجد کے سامنے سول سوسائٹی کے احتجاج کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی ایک عدالت نے اسلام آباد کی ایک مسجد کے سابق خطیب کو سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت کے جوڈیشل میجسٹریٹ نے پہلے سے محفوظ شدہ فیصلہ پیر کو سناتے ہوئے مولانا عبدالعزیز کو بری کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کے مدعی دوران تفتیش پولیس کو ان کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دسمبر 2014 میں ہونے والے مہلک حملے کے بعد سماجی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے لال مسجد کے باہر ایک مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے کے دوران مبینہ طور پر عبدالعزیز نے جبران ناصر سمیت کئی دیگر کارکنوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، جس کے بعد جبران ناصر نے پولیس کو ان کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دینے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی۔ اس مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت میں دی گئی درخواست میں عبدالعزیز نے موقف اختیار کیا کہ پولیس کی تفتیش میں انہیں بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کے خلاف درج مقدمے کو خارج کیا جائے۔ تاہم جبران ناصر نے کہا کہ اس معاملے کی تفتیش پولیس نے مناسب طور پر نہیں کی ہے اور نہ ہی عدالت کے سامنے تمام شواہد پیش کیے گئے۔ جبران ناصر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی نے کوئی جان بوجھ کے ایسا کیا کہ کچھ نہیں کیا۔ میں پولیس اور پروسیکیوشن کے بارے میں تو یہ بالکل کہہ سکتا ہوں، مگر ہماری امید تھی کہ کم سے کم جج صاحب بھی اس بات کو نوٹس لیں گے کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر آپ کیسے کسی کو بری کر سکتے ہیں، مگر خیر اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو ہم اس میں بالکل اپیل میں جا رہے ہیں۔
جبران ناصر نے کہا کہ ملک میں انتہا پسندی کی روک تھام اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں عدالتوں کے ذریعے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسلام آباد کی لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز ماضی میں اپنے بعض متنازع بیانات کی وجہ سے میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے ایسے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے میں سرگرم ہیں۔ تاہم حکومتی عہدیداروں کا موقف رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تمام افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں جو نقص امن کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قبائلی علاقوں میں تعلیمی اصلاحات کے موضوع پر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود اچکزئی اور سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی نے نفیسہ ہود بھائی سے ان کے پروگرام میں گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
فاٹا میں اصلاحات کے حوالے سے اسلام آباد میں کچھ مشورے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ساؤنڈ بائٹ بھی آئی ہے، یہ بھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی سے بات کرتے ہیں۔ محمود اچکزئی.
ہم چاہتے ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاورز دوز بھی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل سر آنکھوں پہ آپ اصلاحات کریں, بٹ ود دی کنسنٹ اینڈ دی اپروول آف دی پیپل آف پاٹا. یہ کار خیر فاٹا کے عوام کی 100% مرضی سے ہو, اگر وہ جو بھی وہ چاہتے ہیں, جو بھی وہ چاہتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ ایسے گئے گزرے بھی نہیں کہ انہیں اپنے فائدے اور نقصان کا پتہ نہیں ہوگا. آپ بلینز آف ڈالرز مصرف کر رہے ہیں, آپ وہاں بلینز آف ڈالرز مصرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور آپ کا ارادہ ہے کہ دو چار بیوروکریٹ اور دو چار اسلام آباد کے لوگ مل کے, نو نیور.
جی آپ نے سنا محمود اچکزئی کو, اور ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی نے. فاٹا میں امریکی امداد سے سڑکیں بنی ہیں, بتایا جاتا ہے میرن شاہ کا بازار جو ہے جو تباہ ہو گیا تھا وہ بھی بنایا گیا ہے. آپ کے خیال میں کسی حد تک راہ ہموار کی جا رہی ہیں تاکہ یہ اصلاحات ہوں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصلاحات کے لیے راہ ہموار کرنا یا اس کے متعلق سوچنا, یہ جو حکومت نے جو کمیٹی بنائی تھی, حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال یا 69 ایئرز میں پہلی بار اس کمیٹی نے دیانت دارانہ رائے دی ہے اور فاٹا کے عوام کے حق میں رائے دی ہے. اس سے پہلے تو فاٹا سے ہر سال تقریباً 20 ارب روپے بھی اکٹھے کیے جاتے رہے, ان کو لوٹا جا رہا تھا, اور وہاں اگر ضلع میں 20 اسکول ہیں تو فاٹا میں 1 اسکول بھی نہیں. پروپورشنیٹلی اس قدر فرق ہے ضلع اور ایجنسیوں میں اور قبائلی علاقوں میں. پھر وہاں سڑکیں نہیں ہیں, پھر وہاں اسپتال نہیں ہے, پھر لیٹسٹ کاربنائزیشن کی وجہ سے, پاکستانی اداروں کی وجہ سے وہاں پہ جو فاٹا کے عوام کے جو ان کے گھر کے مکانات, 2 لاکھ گھر ان کے اجاڑ دیے گئے, مسمار کر دیے گئے, جلا دیے گئے. اب یہ فاٹا کے عوام کو ریفارم بھی نہیں دیے جاتے, ان کو صوبائی اسمبلی میں حق بھی نہیں دیا جاتا, ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اختیار بھی نہیں وہاں تک ایکسٹینڈ کیا جاتا. جب تک یہ سلسلے بدلیں گے نہیں, اور وہ تب بدلیں گے جب یہ ریفارم جو تجویز کیے گئے ہیں ان پہ فوری طور پہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے. سینسس کے بعد فوری طور پہ وہاں صوبے کو صوبائی اسمبلی کے لیے صوبائی حلقہ بندیاں جو ہیں کی جائے, اور صوبے میں ان کو نمائندگی دی جائے, اور وہاں بلدیاتی انتخابات کیے جائے, اور صوبے کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے.
ہمارے ساتھ تھے پشاور سے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں آج منگل کے روز سرکاری فورسز نے لشکر طیبہ کے ان 2 غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ایک جھڑپ میں ہلاک کر دیا جو پولیس کے مطابق بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. پولیس کے مطابق آج السو میں ایک اطلاع کی بنا پر فورسز نے وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے ہڈورا گاؤں کا محاصرہ کیا اور تلاش کی کارروائی شروع کی. پولیس کے مطابق گاؤں میں پہلے سے ہی موجود عسکریت پسندوں نے فورسز پر ایک مکان کے اندر سے فائرنگ کی, جس کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہوا جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا. پولیس نے بتایا کہ اس جھڑپ میں فورسز نے لشکر کے 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا جنہیں قاری ہنزلہ اور ابو انس کے طور پر شناخت کیا گیا. ٹرمپ انتظامیہ نئی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کا تیزی سے نفاذ کر رہی ہے جبکہ پہلے سے موجود بعض پالیسیاں برقرار رکھی جا رہی ہیں. پیر کے روز پہلی پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے ان معاملات کا ذکر کیا جن پر نئی انتظامیہ کا موقف مختلف ہوگا. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار میری ایلس سیلیناس کی رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی خارجہ پالیسی پر اپنے موقف کے اظہار میں بالکل تاخیر نہیں کی. ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یا بحر الکاہل کے پار شراکت کے معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا, ہم جو چاہتے ہیں وہ ہے ایماندارانہ تجارت, اور ہم ملکوں کے ساتھ منصفانہ رویہ رکھیں گے, چنانچہ انہیں بھی ہمارے ساتھ ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
روس کے ساتھ تعلقات میں واضح تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر نے شام میں ممکنہ مشترکہ فوجی کارروائی کا امکان کھلا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اگر ایسا کوئی طریقہ ہو کہ ہم کسی اور ملک کے ساتھ مل کر داعش کے ساتھ لڑائی کر سکیں, خواہ وہ روس ہو یا کوئی اور ملک, اور ہمارا قومی مفاد مشترک ہو, تو یقیناً ہم ایسا کریں گے. ہفتے کی روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو تیل قبضے میں رکھنا چاہیے تھا. اگر تیل ہمارے قبضے میں ہوتا تو شاید داعش وجود میں نہ آتا, کیونکہ وہ اسی سے رقم حاصل کرتے ہیں. چنانچہ ہمیں تیل قبضے میں رکھنا چاہیے تھا, ہو سکتا ہے آپ کو ایک اور موقع ملے. اسپائسر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے وہ یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ امریکہ اپنے عزم اور قربانی کے بدلے میں کچھ حاصل کر سکتا. اسپائسر نے ان خبروں کی تردید کی کہ انٹیلیجنس کے عہدیدار ٹرمپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ انہوں نے ہفتے کے روز جب سی آئی اے کا دورہ کیا تھا تو سی آئی اے کے لوگوں سے ان کا کوئی اختلاف نہیں رہا تھا. جنوبی بحیرہ چین میں علاقائی تنازعوں کے بارے میں اسپائسر نے کہا کہ امریکہ یہ یقینی بنائے گا کہ بین الاقوامی بحری علاقے میں امریکہ کے مفادات محفوظ رہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی سینٹ اس ہفتے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کی مزید نامزدگیوں پر ووٹ دے گی اور قومی سلامتی ٹیم کے بارے میں توجہ مرکوز رکھے گی. وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمن کی رپورٹ, بہجت جیلانی کی زبانی.
The ayes are 98 and the nays are 1 and the nomination is confirmed.
Republican Senator Susan Collins کا کہنا ہے کہ اس بات میں یعنی ہاں میں 98 جبکہ نفی میں صرف ایک ووٹ ہے اور یوں نامزدگی کی توثیق ہو جاتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد سینٹ نے پینٹاگون اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کی قیادت کے لیے نامزدگیوں کی توثیق کر دی. اب بیشتر ریپبلکنز ایگزان موبائل کے چیف ایگزیکٹو ریکس ٹیلرسن کی حمایت کر رہے ہیں, جن کے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ گرم جوش تعلقات پر تشویش پائی جاتی ہے.
This wasn't an easy call, but I also believe that when there's doubt, the incoming president
ریپبلکن سینیٹر جان مکین کہتے ہیں یہ کوئی آسان انتخاب نہیں, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں شک و شبہ ہو تو منتخب صدر کو اس شک و شبہ کا فائدہ پہنچے گا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب نامزدگیوں کی توثیق ہو جائے گی, لیکن بعض نامزدگیوں کی توثیق میں کچھ وقت لگ جائے گا. ریپبلکنز توجہ دلاتے ہیں کہ سابق صدور صاحبان وائٹ ہاؤس میں جب داخل ہوئے تو ان کی نامزدگیوں کی زیادہ توثیق ہو چکی تھی جتنی کہ اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہوئی ہے.
I remember very well in January of 2009 the Senate on the first day of the inauguration.
Republican Senator John McCain کہتے ہیں کہ مجھے بخوبی یاد ہے جنوری 2009 میں حلف برداری کے پہلے روز سینٹ نے کابینہ کے 7 ارکان کی منظوری دی تھی, 7 کی, 2 کی نہیں. ہم آخر آگے بڑھ کر صدر کی قومی سلامتی ٹیم کی توثیق کیوں نہیں کر دیتے, جبکہ تاریخ کے اس حالیہ دور میں ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹ سینیٹر رون ویڈن کہتے ہیں
This is about whether the Senate is going to be a rubber stamp and whether the Senate is in effect going to abdicate its
ڈیموکریٹ سینیٹر رون ویڈن کا کہنا ہے کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کیا سینٹ سوچے سمجھے بغیر ہی توثیق کر دے یا پھر یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے مکمل جانچ پڑتال کرے. ڈیموکریٹس دلیل دیتے ہیں کہ ٹرمپ کی نامزدگیوں کی توثیق کا عمل مالی اثاثوں کی معلومات کی چھان بین اور اخلاقی جائزوں کی وجہ سے سست روی کا شکار رہا ہے.
If there was ever a group of the cabinet nominees that cry out for rigorous scrutiny, it's this one.
ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں کابینہ میں نامزدگیوں کے کسی گروپ کے لیے انتہائی جانچ پڑتال کا تقاضا ہو تو وہ یہی گروپ ہے. صدر کی کابینہ سوئمپ کیبنٹ ہے جو متمول ارب پتی افراد اور بینکر سے بھری ہوئی ہے, جن کے سامنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور جہاں تک نظر جاتی ہے اخلاقی ضابطوں کی بھی نفی دکھائی دیتی ہے. نامزدگی کے اس سخت عمل میں ابھی خزانے, توانائی, صحت اور بنیادی سہولتوں کے محکموں کی قیادت کے لیے افراد شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے تحفظاتی ادارے یا EPA کی نامزد قیادت کی توثیق ہونا ابھی باقی ہے. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے آپ کی صحت، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. موضوع ہے اینٹی بایوٹک دواؤں کے خلاف جراثیم میں پیدا ہونے والی مزاحمت. پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ملکوں میں یہ خطرہ کس حد تک بڑھ گیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ پاکستان اور بھارت میں ایک نئے جرثومے کا پتہ چلایا گیا ہے.
انڈیا اور پاکستان اور دیگر ملکوں میں ریسنٹلی ایک جراثیم ڈسکرائب کیا گیا بہت سارے اداروں سے، جس کو این ڈی ایم کہہ رہے ہیں وہ، لیکن وہ ایسا اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے جو کہ اکثر اور پاورفل ترین اینٹی بایوٹکس کو ریزسٹنٹ ہو چکا ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح عام لوگ خود کو اس خطرے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی بیماری کی صورت میں ایک یا تمام ہی اینٹی بایوٹک دوائیں ان کے لیے بے اثر ہو جائیں.
مین چیز تو یہ ہے کہ اپروپریٹ یوز دوائیاں تب استعمال کی جائیں جب واقعی ان کی ضرورت ہے، اور جب استعمال شروع کی جائیں تو مناسب ڈوزز میں اور مناسب ڈیوریشن کے لیے استعمال کی جائیں. انفارچونیٹلی کچھ تو اس میں انفارمیشن اور نالج کی کمی ہے، لیکن اس میں کچھ ریگولیشن اور سسٹم کی کمزوری بھی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسپیشلائز سوسائٹیز ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز سوسائٹی آف پاکستان ہے یا دیگر جو اکیڈیمک سوسائٹیز ہیں، ان کے ممبرس کے اندر تو یہ اویئرنیس موجود ہے یا بڑھ رہی ہے، لیکن عام جنرل پریکٹیشنر تک پہنچانا اور ایون پبلک تک عوام تک یہ میسج پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آپ خود سے اینٹی بایوٹکس نہ استعمال کریں. بہت سے مرض اور انفیکشنز ایسی ہوتی ہیں جو خود سے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، جن کو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی.
اس سوال کے جواب میں کہ آیا یہ صرف ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ ہے یا امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی صورتحال یہی ہے، ڈاکٹر عدیل بٹ بتاتے ہیں.
یہ بات درست ہے، لیکن یہاں پہ اس کی مدافعت بڑھنے کی وجوہات تھوڑی سی مختلف ہیں، کیونکہ یہاں پہ امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں، جیسا کہ پروفیسر سلطان فیصل سلطان صاحب نے فرمایا، کہ یہاں پہ ریگولیشنز زیادہ ہیں اور یہاں پہ آپ خود سے جا کے اینٹی بایوٹکس فارمیسی سے نہیں خرید سکتے. تو یہاں پہ انفیکشن بڑھنے کی وجہ یا غلط اینٹی بایوٹک کا استعمال یا غلط ڈوزز کا استعمال، یا جیسے کہ جنرل پریکٹیشنرز میں آگے ہی کی کمی کہ جب اینٹی بایوٹکس دینے کی ضرورت نہیں اس وقت بھی اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ تناسب بڑھ رہا ہے.
اور آخر میں ماہرین صحت کی جانب سے وہ اپیل جس پر ہمارے تمام سننے والوں کو نہ صرف خود عمل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے خاندان کے دیگر افراد اور دوستوں کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہیے.
ایک میں درخواست کرنا چاہوں گا جو بھی سامعین ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اس وقت، کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض معمولی تکلیف ہونے کے بعد یا تو خود اینٹی بایوٹکس استعمال شروع کر دیتے ہیں یا جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان سے وہ کہہ کے اینٹی بایوٹکس لکھواتے ہیں. تو یہ ان کو چاہیے کہ پریکٹس ختم کر دیں کہ خود سے اینٹی بایوٹکس شروع کرنے کی اور ڈاکٹر سے ڈیمانڈ کرنے کی کہ مجھے اینٹی بایوٹکس ضرور دیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کو دی گئی تھیں، اور ڈاکٹر کو خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کی کب ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے.
اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. شہناز عزیز، اردو، VOA Washington.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
انعامات برائے انصاف یا ریوارڈز فار جسٹس کے تحت امریکی محکمہ خارجہ داعش کے دہشت گرد تیراد الجربا المعروف ابو محمد الشمالی کے بارے میں ایسی اطلاعات فراہم کرنے والے کے لیے جس کے تحت اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے $50,00,000 انعام کی پیشکش کر رہا ہے. الشمالی سعودی عرب کا شہری ہے اور یہ 1979 میں عراق میں پیدا ہوا. یہ داعش سے 2005 سے منسلک ہے. اس وقت اس گروپ کو عراق میں القاعدہ کے نام سے جانا جاتا تھا. آج کل یہ داعش کی امیگریشن اور لاجسٹک کمیٹی کے ایک اہم رکن کے طور پر کام کرتے ہوئے غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو ترکی کے غازیان ٹیپ سے شام کے سرحدی قصبے جرابلس بھیجنے کے انتظامات کرتا ہے. الشمالی اور امیگریشن اینڈ لاجسٹک کمیٹی یورپ، شمالی امریکہ اور جزیرہ نما عرب سے عراق اور شام کے لیے اسمگلنگ کی سرگرمیوں، مالی ترسیل اور نقل و حمل کے کاموں کو مربوط بناتی ہے. 2014 میں الشمالی نے آسٹریلیا، یورپ اور مشرق وسطی سے داعش کے ممکنہ جنگجوؤں کو بذریعہ ترکی شام بھجوانے کا انتظام کیا اور شام کے شہر آزاز میں داعش کے اس مرکز کی نگرانی کی جہاں بھرتی ہونے والے نئے جنگجوؤں کی چھان پھٹک کی جاتی ہے. ستمبر سن 2015 میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے الشمالی کو داعش یا داعش کے نام پر کام کرنے والے خصوصی نامزد افراد کی فہرست میں شامل کیا۔ اسی روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اس پر پابندیاں عائد کر دیں، جس کے تحت الشمالی پر سفر کی پابندیاں، اثاثوں کا انجماد اور ہتھیاروں کی ترسیل پر امتناع شامل ہے۔ سن 1984 سے امریکی محکمہ خارجہ ریورس فار جسٹس پروگرام کے تحت 80 سے زیادہ افراد کو ایسی قابل عمل اطلاعات بہم پہنچانے کے لیے 12,50,00,000 ڈالر سے زیادہ کی رقم بطور انعام دے چکا ہے، جن کی روشنی میں دہشت گردوں کو انصاف کے حوالے کرنے میں مدد ملی یا عالمگیر سطح پر بین الاقوامی دہشت گرد کارروائیوں کا استعداد کیا جا سکا۔ اگر آپ کے پاس ابو محمد الشمالی کے بارے میں اطلاعات ہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے ریورس فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کریں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے reversforjustice.net۔ آپ اس پتے پر بھی ای میل کر سکتے ہیں info@reversforjustice.net یا اس نمبر پر فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں 1-800-877-3927۔ بذریعہ خط اطلاع دینے کے لیے پتہ یہ ہے ریورس فار جسٹس واشنگٹن ڈی سی 205-20-0303 یو ایس اے۔ فراہم کردہ تمام اطلاعات کو سختی سے صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور کیوں نہ ہو، خواتین دنیا کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہیں اور گھریلو ذمہ داریوں سے لے کر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ گزشتہ دنوں واشنگٹن میں دنیا بھر میں خواتین کی سماجی و معاشی ترقی اور انہیں درپیش مسائل کے حوالے سے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کی نمائندگی لوور دیر سے تعلق رکھنے والی شاد بیگم نے کی، جو گزشتہ چند برسوں میں خیبر پختونخوا میں خواتین کے حقوق کی ایک مؤثر آواز بن کر ابھری ہیں۔
ہماری سوسائٹیز میں پھر فرق یہ ہے کہ ہمیں چیلنجز بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے کلچر میں بھی ایشوز ہیں، ہماری تعلیم کی کمی بھی ایک بنیادی ایشو ہے، وسائل کا نہ ہونا بھی بہت بڑا ایشو ہے، لیکن ہمارے پاس مواقع بہت کم ہوتے ہیں، ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہوتے ہیں۔ امریکہ میں یہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو مسائل بہت زیادہ ہے لیکن ان کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں۔ سو ہمارے ہاں اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کے لیے آسانیاں بھی ہیں، لیکن جو اس کے مشکلات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ عورتیں کچھ مخصوص شعبوں میں نہیں جا سکتی، وہ کچھ بہت سارے کام جو ہیں وہ نہیں کر سکتی، چاہے وہ گھر کی سطح پہ ہو چاہے وہ معاشرے کی سطح پہ بھی ہوں۔ بہت سارے ایسے وسائل ہیں جس میں عورت کی رسائی وہاں پہ نہیں ہے اور وہاں پہ مردوں کی رسائی ہے۔ آپ قرضے دیکھ لیں، آپ تربیتی پروگرام دیکھ لیں، آپ سیاسی عمل میں دیکھ لیں۔
اس موقع پر شریک خواتین کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا خواتین کے بہتر مستقبل کی امید بندھاتی نظر آتی ہے۔ ایلن چیسلر روزویلٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بطور سینئر فیلو منسلک ہیں اور خواتین کے حقوق پر گزشتہ کئی دہائیوں سے کام کر رہی ہیں۔
خواتین کو مردوں کے مساوی تنخواہ نہیں دی جاتی اور یہ ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ خواتین کو مردوں کے برابر تنخواہ کے ساتھ ایسا مضبوط معاشی نظام بھی ملنا چاہیے جہاں ملازمت پیشہ خواتین کو بچوں کی پیدائش پر تنخواہ کی ادائیگی کے ساتھ چھٹیاں، بچوں کے لیے چائلڈ کیئر جیسی بنیادی سہولتیں بھی حاصل ہوں۔ آج سے 20 برس قبل ایسا سوچنا ممکن نہیں تھا، مگر اب اس بارے میں بات کی جا رہی ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم مغرب سمیت دنیا بھر میں خواتین لیڈرز کو منتخب کریں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
If we can particularly elect women leaders not only in the West but elsewhere in the world۔
شاد بیگم واشنگٹن میں نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی نامی تھنک ٹینک کے ساتھ فیلوشپ کر رہی ہیں۔ شاد بیگم کہتی ہیں کہ وطن واپسی پر وہ پشتون خواتین کی فلاح اور انہیں عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے مختلف پروگرامز کا آغاز کریں گی۔
میرا ایک بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ میں یہاں پہ لوگوں کو بتاؤں کہ بینگ پشتون وومن، جو ہمارے علاقے میں جو تعلیمائزیشن کا ملٹینسی کا پورا ہو رہا ہے، آئی ڈی پیز کا کرائسز رہا ہے، یا اس مطلب اگر یہ نہ بھی ہوتا تو جو وہاں پہ سوسائٹی ہے وہاں پہ ہمارے لیے بہت سارے مشکلات ہیں، تو اس چیز کو میں یہاں پہ اس امیج کو یہاں پہ کیسے میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کروں، ہمارے مسائل کیسے کمیونیکیٹ کروں، ایک تو میں نے یہ کام کیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر ایل سینٹوس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ خود بھائی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔